اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کے لمحات زندگی کے تسلسل کو درس سیرت کے عنوان سے بیان کیا جا رہا ہے، اور سن آٹھ ہجری میں ہونے والے واقعات اور سیرت کی کتابوں کے اندر جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لمحات زندگی تحریر ہیں، ان منور نقوش سے ہم اپنے دل و دماغ کو مستنیر کر رہے تھے، اور سن آٹھ ہجری کے بالکل اختتامی لمحات، جس کا کچھ خلاصہ گزشتہ درس میں بھی پیش کیا گیا تھا اور اس درس کے اندر بھی اس کی ابتدائی ابحاث لائی جائے گی، سن آٹھ ہجری احکامات کے حوالے سے اور اجرائے شریعت کے حوالے سے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کی تفصیل کے حوالے سے یہ بہت ہی اہمیت والا سال ہے، اس سال کی سب سے بڑی افادیت تو یہ ہے کہ اس میں فتح مکہ ہوا، اور فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین، اور غزوہ حنین کے بعد غزوہ طائف کی طرف تفصیلی درس گزشتہ درس کے اندر پیش کیا گیا تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حنین کے مقام پر مشرکین طائف کے ساتھ ایک معرکہ وہاں پر ہوا جسے غزوہ حنین کہا جاتا ہے، اور حنین کی فتح کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کی طرف روانہ ہوئے، اور طائف کے قلعے کا آپ نے محاصرہ فرمایا، اور تقریباً 40 دن کے قریب اس قلعے کا محاصرہ رہا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس محاصرے کو ختم کیا، اور وہ محاصرہ بغیر کسی فتح کے ختم کر دیا گیا، اس لیے کہ شوال کا مہینہ اختتام پر تھا، اور یہ شوال کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، حج کے مہینوں میں سے ہے، تو اس وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے محاصرہ قلعہ طائف کو چھوڑ دیا، اور جس وقت آپ لوٹے ہیں تو جورانہ کے مقام پر، یا جس کو جیم کے فتح کے ساتھ جعرانہ بھی پڑھا جاتا ہے اور کسرے کے ساتھ جعرانہ بھی پڑھا جاتا ہے، تو جورانہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور غزوہ حنین میں جو مال غنیمت، وہ مال جو کفار و مشرکین کی کا وہ مال جو مسلمانوں نے ان پر تسلط حاصل کیا تھا، اس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جورانہ کے مقام پر تقسیم فرمایا. اس میں بعض صورتیں ایسی تھیں کہ مال تقسیم کرنے کے اندر 3 طبقے رکھے گئے، جس کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ کہ جن کا دل اسلام پر پوری طور پر تیار نہیں ہے، کلی طور پر تیار نہیں ہے، یا کچھ ایسے ہیں جو سرے سے ان کے دل میں اسلام داخل ہی نہیں ہوا ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مال غنیمت میں بہت زیادہ حصہ دیا، اور اونٹ بکریاں مویشیاں مال سونا چاندی ان کو زیادہ دیا، تاکہ اس مال کو لے کر ان کا دل اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائے. اس کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح کے اندر، کہ جو قدیم الاسلام صحابہ ہیں ان کو نہ دیا جائے، ان کو زیادہ دیا جائے، تاکہ ابھی ابھی یہ کفر و شرک کو چھوڑ کر آئے ہیں اور اسلام کا درخت ان کے دل میں لگایا گیا ہے، تو کہیں زمانے جاہلیت کے اندر ان کے پاس بڑے عیش اور معاملات تھے، یا مشرکین دوبارہ ان کو پیسہ دے کر یا مال کی حوث دے کر دوبارہ ان کو اسلام سے منحرف نہ کرے، اور ان کے دلوں کے اندر جو اسلام کا پودا لگایا گیا ہے وہ خشک نہ ہو جائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر مال کی بارشیں فرمائی. تو اس میں 3 طبقے تھے. ایک طبقہ تو وہ تھا کہ جو اسلام لایا نہیں تھا لیکن اسلام کے قریب قریب منڈلا رہا تھا، تو حضور نے ان کو مال اس لیے زیادہ دیا تاکہ ان کے دل میں تالیف پیدا ہو جائے، اسلام کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کی طرف آ جائیں. بعض وہ تھے کہ جو اسلام کو لا چکے تھے لیکن کلی طور پر اسلام کی تعلیمات ان کے دلوں میں رچ بس نہیں گئی تھی، تو حضور نے ان کو مال اس لیے زیادہ دیا کہ ان کے دل میں مکمل طور پر، دنیا جب ان کو مکمل مل جائے گی تو پھر وہ اسلام اور اعتقاد کی طرف قریبی طور پر آ جائیں گے. اور تیسرا طبقہ وہ تھا کہ حضور نے ان کو مال اس لیے دیا کہ کبھی وقت ملا تو یہ مسلمان ہو گئے یا نہ ہو، لیکن یہ مال لے کر ان کا دل اسلام کے لیے اتنا نرم ہو جائے کہ یہ اسلام کے خلاف سازش نہ کر سکے. تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاسی بصیرت تھی، اور یہ دین کی سیاست کا حصہ، یہ سارے معاملات جو میرے آقا نے کیے ہیں یہ سیاست ہے، حکمت ہے، دانائی ہے. اور آج تو خیر سیاست جھوٹ کا پالندہ بن گیا ہے، ورنہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ سیاست انبیاء کا شعبہ ہے. فرمایا بنو اسرائیل کے انبیاء سیاست فرمایا کرتے تھے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فتح مکہ، یہ ساری چیزیں اور یہ مال غنیمت کی تقسیم، یہ سب سیاست ہے. تو یہ کہنا کہ علماء کا سیاست سے کیا تعلق ہے، یہ جہالت ہے، یہ بہرا روی. اس بیچارے نے خود دین نہیں سمجھا ہے، وہ خود بیچارہ دین سے آری ہے اس لیے کہہ رہا ہے کہ شاید سیاست کا علم سے کوئی تعلق نہیں. سیاست ہندوؤں کا شعبہ نہیں ہے، سیاست یہودیت کا شعبہ نہیں ہے، سیاست نصرانیت کا شعبہ نہیں ہے، سیاست خالص اسلامی شعبہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب تک مذہبی ہاتھوں کے اندر سیاست کی باگڈور رہی ہے تو تبلیغ بھی ہوئی ہے، جہاد بھی ہوا ہے، معاملات بھی ہوئے ہیں، امن بھی ہوا ہے. اور جب اسی کے اندر خلط ملط ہو گئے اور نااہل لوگ جنہیں دین دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، آج وہ نااہل لوگ ہمارے وزراء یا بن گئے ہیں کہ جنہیں اسلام کی ضروریات کی بحث نہیں پتا. مثلا دیکھیے کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اور اس کا سیاسی آئین عین پاکستان کا جو جب مسلمانوں کے نام پر بنا ہے تو عین مسلمانوں کے برابر ہونا چاہیے، لیکن آپ ہمارے 360 جتنے وزیر ہیں ان میں سے کسی ایک کو اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، اس سزا سے متعلق کچھ پوچھ لیجئے تو نہ اس کو بیچارے کو الف پتا ہوگا نہ اس کو با پتا ہوگا. تو یا تو پھر وہ نصرانیت والی سیاست کر رہے ہیں تو اس سے ہم مسلم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، لیکن جو اسلامی شعبہ رہا ہے سیاست کا، جو کربلا میں امام حسین نے کر کے دکھایا، جو حدیبیہ میں میرے آقا نے کر کے دکھایا، اور جو حنین کے اندر، طائف کے اندر، یہ مال غنیمت کی ساری تقسیم کے اندر جو کیا ہے، یہ یقیناً علماء کا شعبہ ہے. اور جب بھی علماء راغب ہوئے ہیں، چاہے قادیانیت کی تکفیر کی بات تھی یا پاکستان کی آئین کے اندر، اور آج جو ہے علامہ شاہ مندورانی علیہ رحمت کا عرس بھی ہے، اور یہ کلمات میں ان کو خراج تحسین کرنے کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جناب جہاں پر ان علماء ربانین کے پاس گویا کہ دین کی باگڈور رہی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ اکثریت کے ساتھ انہوں نے دین کا تحفظ کیا، اور تحفظ اس اعتبار سے کیا کہ مرزائیت کے فتنے سے پاکستان کی عوام کو بچایا، اور آخری دم تک جب تک سانس میں سانس رہی ہے جناب مرزائیت اور قادیانیت کے خلاف ایک شیشہ پگھلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے ہیں، اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جناب مرزائی مسلمان نہیں ہیں، وہ کافر طبقہ ہے، ان کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ گستاخ رسول کو قتل کیا جائے گا، اس کی معافی نہیں ہے، کوئی چیف جسٹس اپنی آگے آ کر گویا کہ اس کی سزا کو منحرف نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کی ایک ہی سزا ہے، وہ مرتد ہے، اس کی توبہ بھی مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس کا اور اللہ کے رسول کا معاملہ ہے. اب حضور خود معاف کریں تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اب ہمارے سامنے وہ موجود ہے، تو وقت کے حاکم کو یہی بات ہے کہ اگر وہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ہزار دفعہ بھی توبہ کرے تو حاکم یہی فیصلہ دے گا کہ اسے قتل کر دیا جائے، یعنی حضور کا جو گستاخ ہے اسے قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے حضور کی دل آزاری کی ہے. اور حضور اگر خود معاف کر دیں تو الگ مسئلہ ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے کوئی اشارہ نہ ہو تو قانون وہی رہے گا کہ جناب اسے قتل کر دیا جائے گا. اسی طرح آئین کے اندر جو آج مسلمان کی تعریف ہے، تو پہلے تو ہمارا آئین بن گیا تھا اور بالکل ایک یہودیت کی نظر تھا، لیکن اس میں مسلمان کون ہے، شرائط کیا ہے، معاملات کیا ہے، جب علماء کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں تھیں تو علماء نے آئین کو جہاں تک ہوا اسلامی دستاویزات کے ساتھ گویا کہ مرقع کیا، اور مسلمان کی تعریف کا ہونا، مرزائیت کا ہونا، اور جو اسلامی شعار ہے اس کو مکمل طور پر آئین کے اندر شامل کیا. تو مختصر ہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست یقیناً اسلامی شعبہ ہے. اور اس میں ضمناً ایک بات میں مزید عرض کر دوں، الیکشن آ رہا ہے قریب میں، تو یہ بات ہمیں غور سے سن لینی چاہیے، جب سیاست اسلامی شعبہ ہے تو جس کو منتخب کیا جائے گا اسلام، جب سیاست اسلامی شعبہ ہے تو یہ شعبہ پھر عبادت قرار پایا، یہ شعبہ پھر عبادت قرار پایا، اور جس کو آپ نامنیٹ کریں گے تو وہ آپ اپنی جانب سے حلفیہ، اپنے ایمان کی ضمانت اور اپنا مقتدا اس کو چنیں گے. تو اب اس بات کا خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ جناب اب آپ کس کے ڈبے کے اندر ڈالتے ہیں. وہ ڈبے میں ڈال کر جان تو نہیں چھوٹتی ہے، قیامت کے دن جو ڈبے میں وہ ڈالا تھا اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا کہ جناب اس نے اپنے ذاتی اختیارات، اپنی عزت، اپنی شہرت کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی والوں کے سامنے رکھا تھا یا فساق، فاجر، زندیق، ملحد اور بے دینوں کے سامنے رکھا تھا. تو یہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان کو تمام زاویے کو سوچنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. وہ ڈبے میں جو ہم نے ووٹ ڈالا ہے نا، اس سے ہماری نماز بھی وابستہ ہے، اس سے ہمارا روزہ بھی وابستہ ہے، اس سے ہماری پگڑی بھی وابستہ ہے، اس سے ہماری داڑھی بھی وابستہ ہے. اگر اس میں غلطی ہو گئی تو الگ ہے، لیکن جب تم اس کے گناہ کے اندر شریک ہو تو خدا کی بارگاہ میں رعیت پر جو ظلم ہوا ہے اس ظلم میں تم بھی ظالم قرار پاؤ گے. تو لہذا بحثیت مسلمان ہونے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر، ہم تو اس موضوع کو اچھوت سمجھتے ہیں، یعنی ہمارے وہاں ایک لابی چلی ہے کہ ہم اس موضوع کو بالکل اچھوت سمجھتے ہیں. تو یہ اچھوت جو سمجھا جاتا ہے یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ یا تو ڈر اور خوف ہے یا اسلام سے گویا کہ ناواقفیت ہے. تو بحثیت مسلمان ہونے کے اگر اس عملی میدان میں قدم نہ رکھا جائے، کم سے کم اس کی شرعی مسائل کو جاننا بحثیت مسلمان ہمیں ضروری ہے کہ جناب ہم کس کو اپنی عزت، اپنی شہرت دے کر کس کو اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی مخلوق کی سربراہی کے لیے کس کو منتخب کر رہے ہیں، کہیں اس کے گناہ کے ساتھ ہم تو شامل نہیں ہو رہے ہیں. تو یہاں پر حد درجہ غور کرنا ضروری ہے اور اس کے بارے میں ایک ایک کر کے ہر معاملات کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس نے جتنا خون کیا، جتنی قتل و غارت کی ہے، اس میں ہر وہ شخص شامل ہوگا جس نے اس کو لانے کے اندر اس کی معاونت کی ہے. لیکن اب تو الیکشن ہوتا ہی نہیں، وہ تو سلیکشن ہو جاتا ہے، پہلے سے ساری باتیں ہوتی ہے. لیکن ہم ایک شرعی مسئلہ سامنے رکھتے ہیں کہ جناب اس اعتبار سے ہر رعایا کے فرد کو یہ احکام معلوم ہونے چاہیے کہ حاکم کا استحکام کیا ہوتا ہے، اور وہ ذاتی نظریہ جو اپنے ایمان کی ضمانت کسی کے سپرد کرتا ہے اس کی اہمیت اور اس کی خود کی اہلیت کیا ہوتی ہے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تین طبقوں کے اندر مال غنیمت کو تقسیم فرمایا. بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یہ میں موضوع اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ عموماً ہم نماز، روزہ اور اسی موضوع کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس موضوع کو ہم پنہا چھوڑتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. ایک مذہبی آدمی جب مذہبی شعبے کی مخالفت کرنے لگ جاتا ہے تو ایک گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک ہی بات کو سنا ہے اور شعبہ اسلام کے دیگر اور شعبوں کو نہیں سنا ہے. تو اس وجہ سے ہر مجمع کے اندر شعبہ اسلام کے جتنے شعبے ہیں ہر ایک پر بحث ہونی چاہیے تاکہ سننے والے مسلمان کو یہ بات پتہ چل جائے کہ جب اس کے سامنے کوئی نظریہ، کوئی کام، کوئی ایسی کوئی حرکت اس کے سامنے آ جائے تو اپنے ذہن میں اس کا محاسبہ کرے کہ آیا اس شعبے کا اسلامی معاملات میں کوئی دخل ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو کلی طور پر مخالفت کریں، اور اگر ہے تو پھر دیکھیں کہ جناب اس میں اچھائی کا کون سا پہلو اس وقت ہے اور خرابی کا کون سا ہے، تو اچھائی کی تائید کریں اور خرابی کی مخالفت کریں. لیکن سرے سے اس مسئلے کو مونڈ دینا اور ختم کر دینا اور الزام لگانا، یہ مولویوں نے سیاست لگا رکھی ہے. تو حضرات گرامی، یہ دین سے گویا کہ بہرا روی ہے. اور آج میں آپ سے کہتا ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام صرف صحابہ کو مسلمان ہی کرتے رہتے تو آج اسلام ہم تک نہیں پہنچتا. یہ تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمان کر کے سیاسی نقطہ نظر جو صحابہ کو دیا ہے، وہ اسی کی وجہ سے خلافت کا نظام چلا ہے، اسی کی وجہ سے آپ کے دور میں ترقیات ہوئی ہیں، اسی کی وجہ سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر اسلامی حکومت گویا کہ منصہ شہود پر آئی ہے. تو یہ اسلامی ایک سیاسی شعبہ رہا ہے کہ جس کی بنا پر یہ سارا معاملہ چلا ہے. اگر صرف مسلمان کر کے آزاد چھوڑ دیا جاتا، ان کو تنظیم میں سمویا نہ جاتا، انہیں کوئی مشن نہ دیا جاتا، تو آج ہم تک اسلام نہ پہنچتا. لیکن آج جو اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ سیاست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نتیجہ ہے. اب حضرت گرامی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو 80-80 بکریاں ایک ساتھ کئی عطا فرمائی اور 100-100 اونٹ عطا فرمائے. حضور کے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے یہ اوینا نامی شخص کو اتنا دے دیا، یہ تو ابھی مسلمان ہوا تھا، اور حضرت جعیل بن سراقہ یہ اہل صفا میں سے ہیں اور قدیم الاسلام ہیں، حضور آپ نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا، ایک بکری تو دے دیتے. ان کو ریوڑ کے ریوڑ دے دیے، اونٹ کے ریوڑ دے دیے، سونے کی قیاں، چاندی کی قیاں دے دی، اور حضرت جعیل بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اہل صفا میں سے ہیں، قدیم الاسلام ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ایک بکری تو دے دیتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس شخص کو جو دیا وہ اس لیے دیا کہ اس کا دل مکمل طور پر اسلام سے آراستہ نہ ہوا تھا اور اسلام کے جلوے مکمل طور پر اس کے دل میں بسے نہ تھے. میں نے اس کے دل میں اسلام کا درخت لگایا ہے اور یہ مال اس لیے دیا ہے کہ وہ ہمیشہ تر رہے اور درخت کو مضبوطی ہو جائے، بعد میں پھر اس کو مال کی ضرورت نہیں ہوگی. فرمایا جعیل بن سراقہ جو ہے یہ میرا قدیم ساتھی ہے، اس کو میں نے مال کے نہیں، اس کو اس کے اسلام کے حوالے کر دیا ہے. تو یہاں پر صحابہ کے لیے ایک نظیری بھی تھی کہ عظیمت بھی ہے اور رخصت بھی ہے. اس میں بات اور عرض کر دوں، میں نے عید کے دن تقریر کی تھی، عید کا جو ہمارا خطبہ تھا اس سے پہلے بھی میں نے تقریر اسی حوالے سے کی تھی، جہاں اسراف کے حوالے سے کی تھی، اللہ کی راہ میں دینے کے حوالے سے کی تھی. تو وہاں میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو خدا کی راہ میں صدقہ کرو لیکن اعتدال سے کرو، کہیں ایسا نہ کرو کہ اتنا دے دو کہ تم خود فقیر ہو جاؤ. فرمایا اتنا دو تھوڑا دو جس کو تمہارا دل خود برداشت کر سکے، اور اتنا نہ دے دینا کہ تم خود فقیر ہو جاؤ. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلی طور پر سارا مال اٹھا کر دینے سے امت کو منع فرمایا کہ سارا مال اٹھا کر اللہ کی راہ میں نہ دو کہ تم پھر بھیک مانگتے رہو گے، خود خیرات لیتے رہو گے. لیکن حضرت ابوبکر کو آپ دیکھیے کہ غزوہ تبوک میں سارا مال اٹھا کر لے آئے، اور جب صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیوں، فرمایا اس میں صبر کی استقامت ہے، صبر کی تلقین ہے، اس جیسا نفس اس جیسی ذات تمہاری نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اتنا حکم دیتا ہوں، اتنا دو کہ کچھ تمہارے پاس بچے. ابوبکر جیسے تم نہیں ہو سکتے ہو، اگر اس جیسا صبر تم پالو کہ تم اسلام کے حوالے ہو جاؤ، مال کے حوالے نہ ہو جاؤ، تو فرمایا پھر تمہیں اپنا سارا گھر لٹا دینے کی اجازت. تو یہ میرے آقا نے اعتدال رکھا ہے، لچک رکھی ہے. یہاں پر ایک لچک پر بھی گفتگو عرض کروں، میرے آقا نے یہاں پر دین میں لچک رکھی ہے، عظیمت اور رخصت کا پہلو رکھا ہے، عظیمت اور رخصت کا پہلو رکھا ہے. اگر سب کو میرے آقا کہہ دیتے کہ جاؤ مال سب کے سب اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دو، تو ہم جیسے ناتواں کیا کرتے، ہمارا تو ایمان خطرے میں آ جاتا کہ جناب اتنی محنت سے مال کمایا ہے اب سب اٹھا کر دے دینا. اس لیے کہ جس طرح صحابہ کے دلوں میں ایمان و محبت رچ بس گیا تھا اللہ اور اس کے رسول کا، ہمارے قلوب اس سے گویا کہ ابھی تک ناشنا ہے. اور اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ کچھ نہ دو تھوڑا تھوڑا دے دو، تو صحابہ میں جو جذبات موجود تھا اس کا اظہار کیا کب ہوتا؟ تو اسلام جو بج گیا، اس پر میں سیرت کے حوالے سے ایک نظیر، کیونکہ ہمارے درس سیرت کا مقصد بھی یہی ہے کہ صرف سیرت کو نہ بیان کیا جائے بلکہ اس دریائے سیرت سے جو چھوٹی چھوٹی نہریں نکل رہی ہیں اس سے بھی آراستہ ہو، تاکہ اس سیرت کے درس میں ہمیں سارا اسلام پتہ چل جائے، کیونکہ سارا اسلام میرے آقا کی سیرت ہی کا نام ہے. اب فہم کی بات ہے، کسی نے سیرت پر 200 صفحے کی کتاب لکھی ہے، کسی نے 200 صفحے کی کتاب لکھی ہے، کسی نے 2000 صفحے کی کتاب لکھی ہے، کسی نے 10,000 صفحے لکھ دی ہے سیرت پر. تو جس کو جتنی آشنائی ملی ہے، جتنا انشرائے صدر ہوا ہے، جتنا اس کا سینہ کھلا ہے دربار رسالت کو سمجھنے میں، میرے آقا کی ذات کو سمجھنے میں، اتنا اس نے سیرت کے حوالے سے نظیریں نکالی ہیں. اب میں یہاں پر عرض کروں کہ لچک کی میں بات کر رہا تھا، اسلامی تنظیموں میں بھی لچک ہونی چاہیے. اسلام اترا تو اہل عرب پر ہے، اہل عرب پر اترا ہے، لیکن آپ بعد میں دیکھتے ہیں جب فقہا آئے، دین کے فقیہ آئے، تو انہوں نے دین کی تعلیمات کے اصول وضع کیے. ایک نکالا فرض، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، جیسے عربی انہوں نے نماز پڑھی، جیسے سرکار نے پڑھی، وہ عجمی کو بھی پڑھنی پڑی گی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. کہا جی واجب، کہا جی واجب کا اقرار اور اس کی ادائیگی جیسے اہل عرب نے کیے، سرکار نے کیے، ویسے ہی اجمیوں کو کرنی پڑے گی، ویسے ہی غیر عربیوں کو کرنی پڑے گی. سنت پھر اس میں درجہ لچک دے دیا، بعض کو موقعہ کر دیا، بعض کو غیر موقعہ کے زمرے میں لے آئے، تاکہ اہل عرب جیسی استقامت کسی کے اندر ہے تو وہ سنت پر دوام کرتا رہے، ورنہ سنت زبائب پر عمل کرنے کی لچک دکھائی، پھر آگے چل کر عباحت کے دروازے کھول دیے. اب ایک مسئلہ جو حرام نہیں ہے، ایک مسئلہ جو قرآن کی نص سے، قرآن کی آیت سے حرام نہیں ہے، قرآن کی نص سے اس پر کوئی ظاہری اشارہ نہیں ہوتا، حرام نہیں ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے، لیکن عوام اس کو بہت زیادہ کرتی ہے. وہ کام جس کو عوام کثرت سے کر رہی ہے، اور اس کام کی ضرورت بھی معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، لیکن وہ کام یا اس جیسے کام نہ قرآن میں حرام کیے گئے ہیں، اور قرآن میں جو کام حرام کیے گئے ہیں جس علت کی بنا پر، وہ علت اس کام میں نہیں ہے. تو علماء نے ایک وسیع اصول نکال دیا کہ الضروریات تبیح المعذورات، یا بعض جگہ پر عموم بلوا نکالا، فرمایا کہ ایسا کام جو عوام میں بہت زیادہ رائج ہو جائے اور عوام کثرت سے کرے، قرآن اس کو حرام نہ کہتا ہو، سنت اس کو حرام نہ کہتی ہو، اس کی کراہیت تحریمہ کو ذکر نہ کرتی ہو، اور جس کو کراہیت تحریمہ کہا گیا ہے قرآن میں سنت میں، اس جیسی علت وجہ اس کے اندر نہ ہو اور عوام کر رہی ہو، تو فقہا سے پوچھا گیا کیا کریں، چھوڑ دیں؟ فرمایا نہیں، ایک اصول نکالو، الضروریات تبیح المعذورات، کہ بعض کام بہت ضروری ہونے کی وجہ سے جائز ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ لچک دکھائی، اس لچک سے کیا ہوا کہ ہم جیسے اجنبی بھی اسلام پر آ کر جڑ گئے. اب جس کلچر میں اسلام آ رہا ہے، اس کلچر، اس ثقافت، اس معاشرے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مزاج شریعت میں بیان تو نہیں کی لیکن مزاج شریعت کے خلاف بھی نہیں ہے. یہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے؟ ہے اس کو آپ دیکھیں، ایک دیہاتی بھی قبول کر رہا ہے، ایک گمار بھی قبول کر رہا ہے، ایک عالم بھی قبول کر رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسلام ایسی تنظیم کا نام ہے جس کے اصول ایسے مرتب کیے گئے ہیں کہ یہ فقیر پر بھی صادق آتے ہیں، امیر پر بھی صادق آتے ہیں، جاہل پر بھی صادق آتے ہیں، عالم پر بھی صادق آتے ہیں. میرے آقا اصول دے کر اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہو گئے، لیکن اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے سیدنا امام اعظم پر اور امام ائمہ عربہ پر، اس کے بعد فقہا پر، اس کے بعد مجتہدین پر، بالخصوص مجتہدین فی المسائل پر، کہ جنہوں نے ایک ایک مسئلے کی نوک و پلک پر اتنی بحث کی ہے اور اسلام کے اصول اور ایک ٹرمز کے نیچے کئی ٹرمز اور کئی اصطلاحیں پیدا کی ہے تاکہ اسلام میں لچک پیدا ہو جائے. اور وہ لچک مثلا ایک عالم کو اس پر عمل کر رہا ہے، لیکن اس مسئلے میں اتنی لچک بھی کر دو کہ ایک جاہل بھی اس پر عمل کر سکے. اسلام کسی کے لیے بوجھ نہ رہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے جس چیز کو ضروری کہا ہے اس میں کوئی فوقہ نہ رد و بدل نہیں. نماز فرض ہے تو کہا جی فرض ہے، نماز فرض ہے کہا جی بالکل فرض ہے، کہ روزہ فرض ہے کہ بالکل فرض ہے. اب اس کی فرضیت اپنی جگہ پر ہے، ادائیگی کے اندر ابھی آ جائیں گے. تو اللہ رب العزت نے خود اس میں لچک کا اظہار شریعت مطہرہ میں فرمایا، فرمایا جب تم سفر کے اندر ہو یا مریض ہو تو روزہ نہ رکھو تو کچھ بھی نہیں. یہ لچک دی ہے تاکہ مریض بھی اسلام سے گویا کہ برزن نہ ہو جائے، بھاگ نہ جائے. اب اس میں فقہا نے سفر کی جو تفصیل بیان کی ہے کہ کیسے سفر میں ہو تو جناب تم روزہ چھوڑ سکتے ہو، اور کیسے مرض میں ہو روزہ چھوڑ سکتے ہو، اس میں اتنی لچک دی گئی ہے کہ ایک آسان سے آدمی، دوسری طرف رمضان کا احترام بھی بتایا گیا ہے کہ اس جیسی فضیلت تم نہیں پاؤ گے، لیکن مرض کے اندر اور سفر کی حیثیت کے اندر فقہا نے جو طریقے بیان کیے ہیں، جو آسانیاں نکالی ہیں امت کے لیے، وہ اتنی خوب سلوی کے ساتھ نکالی ہے کہ حضرات گرامی قیامت تک اگر ماڈرن فیملیاں یا ماڈرن معاشرہ گویا کہ ترمیز کر رہا ہو، تب بھی وہ چاہے جتنا شتر بے مہار ہو جائے تب بھی اسلام کی تعلیم اس پر بھاری نہیں ہے. یعنی اتنی لچک نکالی ہے عظیمت اور رخصت کے پہلو کے اندر. یہ ہمارے اصول کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، توضیح تلوی پڑھتے ہیں، اسامی پڑھتے ہیں، نور الانوار پڑھتے ہیں، اس میں خاص طور پر عظیمت اور رخصت کے دو پہلو رکھے گئے ہیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کرو گے تو بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن اگر تمہاری طبیعت بہت سست ہے یا تم اس پر نہیں اتر سکتے یا تمہاری طبیعت اس ساخت کی نہیں ہے تو فرما چلو نہ کرو، تب بھی تمہیں یہ کام کر لو گے تو تمہیں اجر مل جائے. اب اس کی مثال آپ دیکھیں، سرکار خود پورے سال کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن ایک صحابی نے رکھا تو فرما کیوں رکھا تم نے؟ کہا حضور کب روزہ رکھو؟ فرما صرف رمضان کے رکھو. کہا حضور رمضان کے علاوہ کب رکھو؟ فرما ایک روزہ اور رکھ لینا. تو کہا کہ حضور کچھ اور بڑھائیے؟ فرمایا نہیں نہیں بس ایک روزہ اور رکھ لینا. اور خود صحابہ کو آپ دیکھیں، سرکار کو دیکھیں تو پورے سال کے روزے چلتے ہیں اور معاملات. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں کیوں بیان فرمائی؟ اس لیے تاکہ جو عظیمت جن کی ساخت اور جن کے دل میں اسلام کا درخت مکمل مضبوط ہو چکا ہے جڑوں کے ساتھ، وہ پورے سال رکھیں تو وہ صبر کے حوالے ہو گئے ہیں، اسلام کے حوالے ہو گئے ہیں، مال اور لالچ کے حوالے نہیں ہے، روٹی اور خورد و نوش کے حوالے نہیں ہے. اب ہم جیسے لوگ جو نہ کھائیں تو جناب دل بھاگتا ہے کہ آج یہ نہیں کھایا تو گھر میں ریکارڈ کرواتے کل یہ ڈش ضرور بنائیے گا کیونکہ میری طبیعت اس طرف ہو رہی ہے. تو ہم کھانے پینے کے اتنے دل دادا ہیں، پیسوں کے اتنے دل دادا ہے، تو ہمارے لیے کہہ دیا گیا کہ رمضان کے روزے رکھ لیے، اب کوئی روزہ مت رکھنا، تاکہ لچک دکھائی ہے تاکہ متسلط اور متساہل دونوں گویا کہ اس پر فیصلہ کر سکے، صاحب عظیمت اور صاحب رخصت اس پر یہ فیصلہ کر سکے. اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام موجود ہے اور یہ انشاءاللہ قیامت تک موجود ہے. اور اس میں ایک بات اور عرض کر دوں میں حوالے سے، اسلام نے منصب کی جو تشکیل کی ہے سبحان اللہ، اس منصب کی تشکیل کو اگر کوئی سمجھ کر تنظیم چلائے میں کہتا ہوں اس کی تنظیم میں کبھی دراڑے نہیں آ سکتی. اسلام نے جو ترجیحات رکھی ہے درجوں کی، ترجیحات رکھی ہے، ممبر پر جو بیٹھا ہے اس کی ترجیحات اور رکھی ہے، اس کی گرفت بھی اور رکھی ہے، اس کی سہولت بھی بہت رکھی ہے، اس کی گرفت بھی رکھی ہے، اس کے اجر ثواب کو بھی رکھا ہے اور اس کی گرفت کو بھی رکھا ہے، اس کی صف میں جو ایک عام آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے درجات کو اور رکھا ہے، جو عالم کی ذمہ داری ہے وہ مقتدی کو نہیں دی ہے، اور جو مقتدی کی چھوٹ ہے وہ عالم کو نہیں دی ہے، یہ لچک ایسی رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام چل رہا ہے۔ یہ میں نے صرف ضمناً یہ نقطے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس پر سالوں سال درس ہو سکتا ہے۔ تو تنظیم اور تنظیم کا منشور عین میرے آقا کی سیرت کو سامنے رکھ کر بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر حضرات گرامی یہ تو نشوب و فراز آتے رہتے ہیں کہ گرتے ہیں شہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، نشوب و فراز آتے رہتے ہیں۔ لیکن اسلام جو آج موجود ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ کا ایک نیا انگریز جو اب مسلمان ہوا ہے وہ بھی اس کو اپناتے ہوئے وحشت نہیں کھاتا، اور ایک شخص وہ ہے جو بچپن سے پیدا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر، اس پر بھی اسلام کی تعلیم گویا کہ بوجھ نہیں رکھتی۔ نماز کو پانچ وقت کے اندر رکھا گیا ہے، وقتوں کی توالت رکھی گئی ہے، جہاں جماعت کو واجب کیا گیا ہے تو جماعت چھوڑنے کی وجوہات بھی لکھی گئی ہے، جماعت کو چھوڑ دینے کی وجوہات بھی لکھی گئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک لچک پیدا کرتی ہیں، اتنا سخت نہیں بن جائے تنظیم منشور کہ جس سے بندہ یا تو جڑ جائے یا بالکل بھاگ جائے، بلکہ اسلام نے اتنا لچک رکھا ہے اس کے اندر کہ جناب جو اس کی سختی پر آنا چاہے سختی پر بھی آ سکتا ہے، اور جو اس کی رخصت کے پہلو محض جائز کے پہلو لینا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، جس کی مثال آپ اسلامی بینکاری کے اندر بھی دیکھیں گے۔ جو آج کل اسلامی بینکاری پر اسلامی نظریے پر کام ہو رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ شریعت کے وہ چھوٹے چھوٹے نقطے جو محض جائز کی طرف تھے۔ میں ایک حدیث پاک پیش کر کے اپنے موضوع کے آخری جملے کی طرف آ کے درس کو ختم کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اسلام نے کمزوروں کے لیے کتنی نرمی رکھی ہے۔ کمزوروں سے مراد غریب نہیں، کمزور سے مراد وہ جس کے اعصاب، جس کی قوت، جس کی فطرت بہت نرم ہے، وہ سختی کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضاہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور پیش کی، تو حضور نے کھجور کو دیکھ کر فرمایا یہ کھجور مدنی نہیں ہے، یہ کھجور تم کہاں سے لے کر آئے؟ کہ حضور یہ یمنی کھجور ہے۔ تو میں نے آقا نے فرمایا کہ یہ یمنی کھجور تو ہے لیکن یہ یمنی کھجور تم نے مدینے میں کہاں سے پا لی؟ کہا حضور ایک یمن کا قافلہ آیا تھا بازار میں، مارکیٹ میں، میں نے اس سے خریدی۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا تیرے پاس پیسے کہاں سے آ گئے کہ تم نے یہ یمنی کھجور خرید لی؟ فرمایا کہ حضور میں نے مکے مدنی کھجور اس کو بیچے، میں نے مدنی کھجور اس کو بیچے، فروخت کیے، اور اس کے عوض میں نے گویا کہ یمنی کھجور لیے۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا بتا کیسا بیچا اور کیسا خریدا؟ تو کہا کہ حضور میں نے دو ٹوکری کھجور جو مدینہ منورہ کے تھے وہ میں نے دیے، اور یمن کے اعلیٰ نسل کے جو کھجور تھے وہ ایک ٹوکری میں نے خریدے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ تم نے یہ، اور وہ کس طرح خریدے؟ کہا کہ حضور میں نے دو ٹوکری کھجور تو دے دیے، اور اس نے ایک ٹوکری کھجور جو مجھے دیا وہ ایک دن کے ادھار پر دیا کہ کل میں آپ کو دے دوں گا۔ تو حضور نے فرمایا دونوں طرف سے جنس ایک ہے، اور یہاں پر ادھار ہے تو اس میں سود کا شائبہ ہے۔ تو خاموش ہو گئے۔ پھر میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا یمنی کھجور تجھے کھانا ہی ہے نا؟ کہا حضور ہاں۔ فرمایا لفظ چینج کر دے، لہجہ بدل دے، سمتے بدل دے۔ کہا حضور کیسے؟ فرمایا میرے پیارے کھجور کو کھجور کے بدلے نہ بیچ، اپنے دو ٹوکری کھجور کو اس کی ٹوکری کے بدلے بیچ، کیونکہ ٹوکری تو گھاس پھوس کی بنی ہوئی ہے اور کھجور کی جنسیت اور ہے، ٹوکری کی جنسیت اور ہے۔ تو جب جنس میں فرق آ گیا تو نقل بھی جائز ہے، ادھار بھی جائز ہے۔ تو یہ لچک دیکھے کس نے سکھائی؟ میرے آقا نے، تاکہ یہ دین کا نظام، کاروباری نظام چل سکے۔ تو حضرات گرامی یہ ساری سیرت کے وہ زاویے ہیں، میرا دل چاہتا ہے اس پر لمبی تقریر کروں لیکن سیرت کا درس رہ جائے گا۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں کہ جس کی بنا پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ نے جو آسمانی یہ دین اتارا ہے اس میں، کیونکہ دین آسمانی ہے، اس رب کا دین ہے جس نے بندوں کو پیدا کیا ہے، وہ اپنے ہر بندے کی طبیعت کو جانتا ہے۔ تو اس دین کے اندر ہر بندے کی طبیعت کے مطابق مسئلے رکھ دیے ہیں، ہر بندے کی طبیعت کے مطابق گویا کہ مسئلے رکھ دیے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کو آپ دیکھ لیں کہ جناب وہ اتنے تقوی طہارت میں آگے ہیں کہ جناب انہوں نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے ان کو بلا کر پوچھا، اور ان کو کہنا تھا اس لیے کہ اگر ان کو نہ روکتے تو آگے ہم سب کی خیر نہ تھی۔ ان کو بلایا میرے آقا، فرمایا تم نے کھانا پینا کیوں چھوڑا؟ کہا کہ حضور اس سے پھر میرے خیالات منتشر ہوتے ہیں اور میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے غافل ہو جاتا ہوں۔ اور کہا نکاح بھی اس لیے نہیں کیا کہ مجھے وہ اللہ اور اس کے رسول سے فتنے میں ڈال دے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ذر تو خدا سے زیادہ ڈرتا ہے یا میں زیادہ ڈرتا ہوں؟ کہا کہ حضور آپ ہی زیادہ ڈرتے ہیں۔ فرمایا دیکھ میں شادیاں بھی کرتا ہوں پنیر بھی کھاتا ہوں، مکھن بھی کھاتا ہوں، گھی بھی کھاتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں. تو یہ لچک دکھائی ہے، یہ عظیمت کیا حوالے ہم جیسے کمزوروں کے لیے رخصت دکھائی ہے. اسی طرح آپ حدیث مبارکہ کے اندر دیکھیں حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری کا، کہ جناب جب ان کو دعوت کے لیے انہوں نے بلایا، اس سیاق میں موجود ہے، تو جناب انہوں نے رات کو کھانا نہیں کھایا بلکہ آپ نے زبردستی کہا کہ کھائیے. جب انہوں نے کھا لیا تو مصلی بچھا کر جناب جو ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ حضرت سلمان فارسی جو تھے وہ الگ جا کر سو گئے. اور جب صبح کو ساری بات سرکار کو بتائی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوذر غفاری کو فرمایا، ابو ذر تیرے پیٹ کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے آرام کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری اولاد کا بھی تجھ پر حق ہے. خوف خدا کتنا سکھایا گیا، رات کو جاگنے کی فضیلت کتنی بتائی گئی ہے قرآن میں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر خدا کی جانب آنے کو کتنی فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بتایا جا رہا ہے کہ تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے. تو وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے، وہ ان کے لیے جو صبر کے حوالے اور اسلام کے حوالے ہو چکے ہیں. اور یہ ہم جیسے ناتوانوں کے لیے کہ اگر ہم ان چیزوں کے قریب نہ جائے تو ہمارا ایمان خطرے میں آ جائے، ہمارا اسلام خطرے میں آ جائے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے اوینہ کو زیادہ مال اس لیے دیا کہ جناب وہ مؤلفۃ القلوب ہو جائے، اسلام کے قریب آ جائے اور اسلام کا درخت اس کے دل میں مزید مضبوط ہو جائے. اور فرمایا کہ سن لو یہ بات کہ میں نے حضرت جعیل بن سراقہ کو اس لیے نہیں دیا کہ وہ قدیم الاسلام ہے، اور میں نے ان کو اس کے اسلام کی طرف لوٹا دیا. تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں تعلیمات اسلامیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والا درس بڑا دلچسپ ہے چوری کے احکام کے حوالے سے میرے، کیونکہ ابھی یہ ختم ہو رہا ہے درس، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمروں کی بات ہے، جورانہ سے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھ عمرہ کیا ہے. یہ ساری تفصیل ایک بہت بڑی تحقیق اور کئی شرعی مسائل کے اجرا کے حوالے سے ہے. انشاءاللہ آنے والے درس میں ہم اس کو تفصیلاً آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کریں گے. آج صرف میں نے نظریے کے طور پر صرف یہی بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ جس سے اور کئی بات ہم چھوڑ دیتے ہیں، ورنہ سیرت مطہرہ یہ ایسا نہ ختم ہونے والا فیضان کا سمندر ہے کہ جس سے نہ جانے کتنی نہریں نکل رہی ہیں. جو جس نہر سے حلاوت پاتا ہے وہ اسی چیز کی طرف چلا جاتا ہے. صرف سیرت کو محض پڑھا نہ جائے بلکہ اس کے گوشوں کو نکالا جائے. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً مجھے 4 سال ہو گئے ہیں سیرت کا درس دیتے ہوئے، ورنہ ہم جاتے تو آدھے گھنٹے کے اندر پوری سیرت ہی ختم ہو جاتی، لیکن تقریباً 4 سال ہو گئے ہیں. اور کئی درس مجھے بھی بچے بتا رہے تھے کہ جناب 70 یا 80 سے زیادہ درس انہوں نے مرتب کیا، اور کتنے اور مرتب ہیں، یعنی جو جمع ہوئے جو ریکارڈ نہیں ہوئے. تو ہمارا مقصد کوئی ریکارڈ کرنا کرانا نہ تھا، بلکہ یہ تھا کہ سیرت کا ایک درس اپنی زندگی کے اندر، کہ جب تک ہمارے اندر یہ حیات کی لمحت اور رمق موجود ہے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں اور اس جلوے کی طرف راغب ہو جائیں، اور اس سے نکلنے والی شریعت مطہرہ، احکام کی، فضائل کی، اخلاق حسنہ کی، حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی جو نہریں نکل رہی ہیں ہم اس سے استفادہ کر سکیں. اور میں دعوے سے کہتا ہوں رب کعبہ کی عزت کی قسم کہ جناب جس نے حضور کی سیرت نہیں پڑھی وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، وہ قرآن کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ حضور ہی کی سیرت ہے، کیونکہ قرآن آپ ہی پر اترا ہے. جب آپ کی زندگی کو نہیں دیکھیں گے تو مضامین کو کیسے دیکھیں گے کہ آپ نے قرآن کو کس طرح عمل میں لایا ہے، صحابہ کو کس طرح پہنچایا ہے. اور سیرت پڑھنے کے بعد بندہ اعتدال پر آ جاتا ہے. ہم کبھی منصب کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کا منصب معصومیت والا منصب ہے، اس میں عیب گناہ کا تصور نہیں ہے، لیکن صحابہ غیر معصوم ہے، یہ حضور کی نگاہوں سے اٹے گئے ہیں، ان کو فضیلت مل گئی ہے لیکن وہ غیر معصوم ہیں. ہاں وہ محفوظ ہیں. تو اس میں کئی واقعات آپ نے صحابہ کے حوالے سے بھی سن لیے ہیں کہ ان سے غلطی ہو جاتی ہے بظاہر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح فرماتے ہیں، اور قرآن کی وہ آیت فوراً ان کو اخلاص سے اپنے بات پر تائید ہونے کی وجہ سے اللہ وہ نعمت اجر سے ان کو فوراً نوازتا ہے، اور پھر قرآن ان کو یہ گواہی دے دیتا ہے کہ ان کے دلوں کو تو ہم نے گویا کہ قصدن گناہ کرنے سے اور قصدن غلطی کرنے سے پاک کر دیا ہے، لیکن بشری تقاضے کے اعتبار سے کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے بھی تنظیمی سیٹ اپ پتا چلتا ہے کہ صحابہ اس میں، اب دیکھیں آ کر حضور سے کہہ رہے ہیں حضور آپ نے ان کو اتنا دے دیا، ان کو اتنا دے دیا، یہ کہہ رہے ہیں، شکایت کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رعایا اپنے حاکم سے کیسے گفتگو کرے. اور اگر میرے آقا صحابہ کو بالکل آزادی نہ دیتے تو آج حکمرانی والا قانون تو بن جاتا، لیکن رعایا حاکم سے کس طرح تقاضا کرتی ہے اور حاکم کو کب وہ کیسا لمبو لے اور حاکم اس کو کب اور کیسا جواب دے، یہ سب حضور کی سیرت کے اندر موجود ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور کی سیرت انسان کے سارے شعبے پر محیط ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صرف فضائل پر نظر نہ رکھا جائے بلکہ تنقید برائے تعمیر کے پہلو کو بھی دیکھا جائے، کیونکہ ہماری زندگی خشک اور تر سے گویا کہ مرقع ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہمارے اندر کی خشکی کی بھی نشونمائی کرتی ہے اور ہمارے اندر کی تری کی بھی نشونمائی کرتی ہے. لہذا فضائل کے ساتھ خصائل کے ساتھ سیاست اور معیشت پر جو میرے آقا نے کام کیا ہے اور جو بظاہر نقد ہوئی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر اعتدال پیدا ہو اور ہم کما حقہ صحابہ کی سیرت کو سمجھ سکیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے مکمل فہم رہ سکیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے معاملات کیسے بیان فرمائے ہیں. اور اس کی بات کے حوالے سے ایک بات بھی عرض کروں کہ اکثر منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بھائی بخاری میں تو موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ غسل فرما رہے ہیں، یہ جناب فلانی روایت موجود ہے. مجھ سے لوگ کہتے ہیں آپ یہ روایت منبر پر کیوں پیش کرتے ہیں، یہ عوام کو نہ بتائیں کریں. میں نے کہا دیکھیں، میں اگر یہ روایت عوام کو نہ بتاؤں، یہ کہیں جا کر کسی کتاب میں پڑھ لیں، کسی اخبار میں پڑھ لیں، ان کا ذہن نہ بنا ہو. کیونکہ آج کل تو میڈیا کی آزادی ہے، کیونکہ اگر میڈیا بند ہوتا اور ان مضامین کو چھیڑا نہ جاتا ہم بھی نہیں چھیڑتے. لیکن کیوں نہ ہم پہلے سے اپنے لوگوں کو اس مفہوم کا صحیح تصور دے دیں تاکہ اگر وہ ٹیلی ویژن کے کسی چینل پر کسی موضوع کو دیکھ رہے ہوں یا آج اخبار کی ترقی میں کسی گیا جناب مقالہ سیرت کو پڑھ رہے ہوں یا جناب آج جو عام لٹریچر عام ہو چکا ہے، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر پڑھ لیا جاتا ہے، کسی کی بھی دکان پر کسی بھی کتاب کو پیش کر دیا جاتا ہے، تو اس کا ایمان محفوظ رہ سکے. تو ان مسائل کو صرف فضائل کو نہیں، میری طبیعت اس چیز کو نہیں چاہتی ہے، صرف فضائل کو ممبر پر درس نہ دیا جائے بلکہ حضور کی ہر سیرت کے گوشے کو چھڑا جائے تاکہ سننے والے کا ذہن پہلے سے تیار ہو. کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں پرنٹ میڈیا کتنا تیز ہو چکا ہے، وہ موضوعات جناب جو پہلے علماء بند کمرے میں چند ڈسکس کرتے تھے آج میڈیا پر چاند داڑھی کٹے بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں. تو اس کو جب عوام دیکھتی ہے تو اس میں فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو کیوں نہ ہو اس کا صحیح تصور کہ علماء نے اس کو بند کمرے میں کیوں بیان کیا ہے اور اس کو پوشیدہ کیوں رکھا ہے، اس کو پہلے ہی اگر ممبر سے صحیح سمجھا دیا جائے تو میڈیا والے اگر کوئی گمراہ کرنے کی بات کر بھی رہے ہوں تو ہمارے سننے والے ہم سے وابستہ لوگوں کا ذہن پہلے سے بن چکا ہو. تو ان موضوعات کو چھپایا نہ جائے، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو پڑھیں ورنہ چھوڑ دیں یہ شعبہ، اس پر محنت کریں، محنت کر کے عوام کو سب بتائیں تاکہ آپ کی عوام اتنے ذہن کو لے چکی ہو تاکہ شیعت اگر صحابہ پر کوئی اعتراض کرے تو وہ پہلے اعتراض سن چکی ہو اور جواب بھی ذہن میں رکھتی ہو، اور اگر جواب نہ بھی رکھتی ہو تو اس کو یہ پتا ہو کہ جناب اس کے جوابات موجود ہیں، ایسی جھوٹ بول رہے ہیں، یہ موجود ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر جو عیسائی اعتراض کرتا ہے، اگر عیسائی جو اعتراض کرتا ہے اگر میں درس سیرت میں اعتراض کو نہ لاؤں تو اگر کسی عیسائی کی کتاب اگر آپ پڑھ لیں کہ جناب سرکار نے 11 ازواج کیوں کی تھی، یہ سارے درس ہمارے گزر چکے ہیں اور درس بخاری میں ساری بات گزر چکی ہے. جس نے حضور کی محبت اور عقیدت کا ایک گویا کہ تغرا اپنے ذہن میں سجایا ہوا ہے اور ایک اچھی خوبصورت عمارت بنائی ہوئی ہے، جب اس کے سامنے یہ باتیں آ جاتی ہے تو دو وجہ ہیں، ایک میں آپ سر سنو، دو وجہ ہیں، یا تو وہ کتاب کا صفحہ بند کر لے گا. تو میں اس سے پوچھتا ہوں، ڈر گیا، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ حضور پر جب اعتراض ہوا تو تو ڈر گیا جواب دینے سے، تو تو اگر سچا عاشق ہے تو ڈر نہیں، اس کو کھول اور پڑھ اور اس کا جواب دے، اس کا جواب دے، یہ عشق کی کامل نشانی ہے. لیکن اگر تو کمزور ضعیف ایمان ہے تو پہلے سے تو اس کتاب کو پڑھا کیوں، اس کو پڑھا کیوں؟ اب وہ بیج فتنے کا تیرے دل کے اندر ہے، اس کو دور کر ورنہ یہ سارا دماغ تیری پوری اس عمارت کو کھا جائے گا، اس کو دور کر، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھتا ہے یقین وہی ایمان ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نقد و جراح، العیاذ باللہ، جنہوں نے اپنے گویا کہ فاسد خیال سے نقد و جراح کی ہے، حضرات گرامی، کہ میرے آقا کی شخصیت پر نہ نقد ہو سکتی ہے نہ جراح ہو سکتی ہے، اس لیے کہ میرے آقا کا نام محمد ہے اور ان کی تعریف ہمیشہ سے کی گئی ہے اور ہمیشہ ہوتی رہے گی. لیکن عیسائیت نے جو اعتراضات کیے ہیں یا شیعت نے جو بخاری پر اعتراضات کیے ہیں، اس کے جوابات لانے چاہیے، اس کو ذکر کرنا چاہیے. میرا بھائی اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو میں کیا کروں، میری طبیعت ایسی ہے، میں نہیں چاہتا کہ دس میں بیٹھنے والا شخص لکیر کا فقیر بنے، بلکہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سیرت سے متعلق جو اعتراضات ہیں سب پتا ہونے چاہیے تاکہ وہ یہی کہے کہ حق ہے تو آمینہ کی لال کی ذات حق ہے. تو اسی نیت کے ساتھ یہ میں بات کرتا ہوں، کسی پر علمی غلغلہ دکھانا یا تنقید کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، یہ بات مقصود ہوتی ہے تاکہ ہم اس تمام زاویے کے ساتھ کہ جب یہودی کے ساتھ بیٹھیں تب بھی ہمارے دل میں حضور کی محبت ہی کا پیرا ہو، عیسائی کے ساتھ بیٹھیں تب بھی ہمارے دل میں حضور کی محبت ہی کا پیرا ہو، بد مذہبوں کے ساتھ بیٹھیں تب بھی ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت ہی کا پیرا ہو، صحابہ کے گستاخوں کے سامنے بیٹھیں تب بھی ہمارے دلوں کے اندر حضور کی محبت اور صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہی کا پیرا ہو، خارجیوں سے جب بات کریں تب بھی ہمارے دل میں حضور کی اولاد کا احترام ہو، تو ایسی تربیت ہونی چاہیے، ایسی تیاری ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ درس سیرت کو 4 سال ہو چکے ہیں اور ابھی ہم صرف 8 ہجری تک پہنچے ہیں، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اگر اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں تو سماعت کرنا، اور اس کو ہم نیک نیتی سے کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کریم تیری توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ یہ ضرور تیری بارگاہ میں قبول ہوگا۔ حاضران محفل کے تمام مقاصد دنیاوی اور اخروی کو مولا اپنی بارگاہ میں شرف مقبولیت عطا فرما، اور مولا کریم جو ہم نے اسلامی سیاست کے حوالے سے چند جملے پیش کیے ہیں مولا کریم ایسا انقلاب پھر ہمارے معاشرے میں وقع فرما، اور ہمیں اپنے اچھے حاکموں کو چننے کی توفیق مرحما فرما، ہمیں اپنے اچھے نمائندے منتخب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور مولا کریم ہمارے ایمان ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف مقبول عطا فرما۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم، مولا صلی وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔